الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے کچھ عرصے سے حدیث جبرائیل علیہ السلام کا بیان کر رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اجنبی آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور حضور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے اور بعد میں صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے. وہ جو سوالات کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے، ان کی کچھ تشریح چل رہی تھی. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ پر یقین رکھے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر. تو پچھلی مجلسوں میں دو چیزوں کا بیان اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ممکن ہوا تھا. ایک ایمان باللہ، اللہ تبارک وتعالیٰ پر ایمان، اور دوسرے رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان، ایمان بالرسالہ. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یوں تو عقیدے بہت سارے ہیں جن پر ایمان لانا چاہیے، لیکن اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان. تو دو چیزوں کا بیان پہلے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان باللہ کا بیان اور ایمان بالرسالت کا بیان. تیسری چیز جو ایک مسلمان کو کافر سے ممتاز کرتی ہے وہ یوم آخرت پر ایمان، یعنی اس بات پر ایمان کہ یہ دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی سب کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ابدی زندگی ہوگی, جس کی کوئی انتہا نہیں, اور وہی اصل زندگی ہے جس کے لیے اس دنیا میں تیاری کرتے ہیں. یہ ہے ایمان بالآخرہ. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اعتقاد کی حد تک, ایمان لانے کی حد تک ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے, مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے, اور اس زندگی میں دنیا کے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے, اس کی جزا و سزا ہوگی. زبانی حد تک اور ایمان کی حد تک سبھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے ایمان باللہ, ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا تھا, بات صرف ایک مرتبہ ایمان لے آنے کی نہیں ہے. ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس یوم آخرت کو ہر وقت ہر آن پیش نظر رکھے, اس کا دھیان رکھے, اس کا استحضار اس کے دل میں ہو, یہ مطلوب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک اگر پڑھے تو آخرت کے تذکرے سے بھرا ہوا. اگر صرف ایک مرتبہ ایمان لانا ہو, ایمان کا مطالبہ ہوتا, تو ایک آدھ مرتبہ قرآن کہہ دیتا کہ وہی آخرت پر ایمان لے آؤ. لیکن جگہ جگہ مختلف انداز سے, مختلف اسالیب سے قرآن کریم آخرت کو یاد دلا رہا ہے. عام طور سے عام کا پارہ مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے, اس کی صورتیں یاد ہوتی ہیں. سارا عام کا پارہ تقریباً بھرا ہوا ہے قیامت کے تک کیا ہوگا اس کا, قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ کس طرح قیامت آئے گی, کس طرح یہ کائنات تباہ ہوگی, کس طرح سورج لپیٹ دیا جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے, پہاڑ جھنکتی ہوئی روئی کی طرح آسمانوں میں فضا کے اندر بکھر جائیں گے, اور انسان جو ہے وہ ایک پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے. غرض قرآن کریم کا قیامت کی تفصیلات کتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. قیامت کے واقعات آخری صورتوں کو دیکھو, تبارک الذی کے بارے میں اور پھر ہم کے بارے میں, تو ساری صورتیں اسی سے بنی. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. دیکھو جب وہ واقعہ پیش آئے گا, اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو جب پیش آ جائے گا تو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. آج تو جھٹلا رہے ہیں لوگ, جھٹلانے والے ہیں, لیکن جب پیش آ جائے گا تو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. خاص طور پر خاص جہاں وہ تمام کائنات کو زیر و زبر کر دے, کسی چیز کو نیچے پھینک دے گا, کسی کو اوپر اڑا دے گا. جدا غصہ دل کی بات بسا, جدا غصہ دل کی بات بسا پکانا سبا بسا. جب یہ پہاڑ جن کو تم بڑی طاقتور اور مضبوط مخلوق سمجھتے ہو, یہ سارے کے سارے پہاڑ پیس کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, اور یہ سارے کے سارے ہوا میں بکھرے ہوئے غبار غبار بن جائیں گے. اب کان ہوا ہم مت وکن تم ازواجا خلاصا, اور تم اے انسانوں تین قسموں میں بٹ جاؤ گے, تین قسموں میں بٹ جاؤ گے. اور وہ تین قسمیں آگے بیان فرمائی کہ ایک وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے, وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے اس کا ذکر ہے. ایک وہ ہوں گے جو مقرب کے درجے تک تو نہیں پہنچے لیکن نیک لوگ ہوں گے اصحاب الیمین جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, ان کو کن نعمتوں سے نوازا جائے گا اس کا ذکر فرمایا. اور اللہ بتائے تیسری قسم وہ ہوگی کہ اصحاب الشمال جن کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم و ظل و یحموم, کہ وہ لو کی تپش میں ہوں گے, کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور دھوئے میں ہوں گے, دھوئے کے سائے میں ہوں گے. تو یہ ساری تفصیلات قرآن کریم بیان کرتے ہیں. سورہ واقعہ کا میں نے ابھی ذکر کیا, ہر صورت قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جس کس طرح قیامت آئے گی, جس طرح کائنات, اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقطرت و اذا الجبال سجرت و اذا الاعصاب عطلت و اذا البحور حشرت, اس وقت کو یاد کرو جب یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقطرت, سارے ستارے جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو, یہ سب باندھ پڑ جائیں گے, ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وہ ادھر جبال سل گرا, اور یہ زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جن کو تم بڑے مضبوط سمجھتے ہو, یہ چلنے لگے. وہ ادھر احسار وقت, اور جو دس مہینے کی گابن اونٹنیاں جو ہیں, جو بڑا قیمتی مال سمجھی جاتی تھی عرب کے اندر, ان کو لوگ ایسے چھوڑ دیں گے, کوئی ان کی پرواہ نہیں کرے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْكَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. وہ وقت یاد کرو جب یہ آسمان پھٹ پڑے گا, ادھر سما ان فطرت وہ ادھر کواکب انتثرت, اور یہ ستارے بکھر جائیں گے. وہ ادھر قبور ادھر بہار فجرت, اور سمندر جو ہے وہ ابل پڑیں گے. وہ ادھر قبور فرت, اور قبریں جو ہیں قبروں کو الٹ دیا جائے گا, اس میں سے انسان نکلے گا. اس وقت علی مطلب تم ماقدمت واخرت, اس وقت انسان کو پتہ لگے گا جو اس نے کیا چیز آگے بھیجی تھی, کیا اعمال آگے بھیجے تھے اور کیا وہ چھوڑ کر آیا. غرض ہر صورت میں قرآن کریم اس کو یاد دلا رہا ہے قیامت کے واقعات کو, آخرت کو, دوسری زندگی کو. اور اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے اس کو خط امتیاز قرار دیا ہے کہ ایک لوگ وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کا دھیان رکھتے ہیں, وہ ہے مسلمان. اور ایک وہ ہے جو آخرت کی نہ امید رکھتے ہیں نہ اس کا دھیان رکھتے ہیں. وقان الذین لا یرجون لقاءنا, کافروں کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے آ کر ملنے کا یقین نہیں رکھتے, ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہمارے پاس آ کر ملنا ہے سب. اور مسلمانوں کا ذکر یہ ہے کہ لمن ذکر اللہ والیوم الآخر, جو اللہ کو بھی یاد رکھتا ہے, جو آخرت کو بھی یاد رکھتا ہے, وہ ہے مسلمان. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اس بات پر ایک مرتبہ اعتقاد رکھ کے آدمی ختم ہو جائے کہ ہاں ایک دن مجھے مرنا ہے اور آخرت کے دن آخرت میں پیش ہونا ہے. بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو انسان زندگی کے ہر مرحلے میں پیش نظر رکھے کہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بیج ہے جو میں یہاں ڈال رہا ہوں, اس کا پھل مجھے وہاں ملنا ہے. یہ ہے عقیدہ آخرت, اور یہ ہے عقیدہ, وہ عقیدہ جو انسان کے دل میں پیوست ہو جائے. یہ مقصود ہے درخت جگہ جگہ اس کا ذکر کرنے. حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں آخرت کا تصور تصور اور آخرت کا عقیدہ اس طرح بٹھایا تھا کہ قدم قدم پر قدم قدم پر جہاں ذرا سی بات ہوئی فوراً آخرت کا بیان فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے, اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بکثرت آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات تین تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے, یعنی تین مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا, تو فرمایا کہ بس دو چیزیں تھیں جس کے اوپر گزارا ہو جاتا تھا, کھجور کھا لی, پانی پی لیا, آگ نہیں جلتی. اور بعض اوقات کھجوریں بھی نہیں ہوتی گھر میں. تو ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ تھا نہیں اور آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. تو ایک صحابی تھے انصاری صحابی, ان کا باغ قریب پڑتا تھا تو آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے ان سے ملنے کے لیے. وہ صحابی نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. وہ انہوں نے پڑھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا, آپ کو جو ایک طرف کے سائے میں لے جا کر بٹھایا, اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت پسند ہے, تو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اپنے باغ کی کچھ کھجوریں ایک تھال میں لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے نوازوں کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی پیا. تو یہ کرنے کے بعد فوراً فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں اس وقت ملی ہے کہ کھجوریں ہیں, ٹھنڈا پانی ہے, اور یہ درخت کا ٹھنڈا سایہ ہے. یہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور پھر فوراً فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ اس دن تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. تو ذرا سی فقر و فاقے کا عالم ہے, کوئی بہت اعلیٰ درجے کا کھانا سامنے نہیں آیا, کھجوریں ہیں اور پانی ہے اور ایک سایہ ہے درخت کا, درخت کا سایہ ہی کیا چیز ہوتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فوراً توجہ دلائی کہ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قرآن کریم میں فرمایا کہ نعمتوں سے پوچھا جائے گا, تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا ہوا, یہ بھی ان نعمتوں میں. تو فوراً توجہ آخرت کی طرف کہ یہ نعمت مل گئی ہے, اس کا کیا حق ہم ادا کریں کہ آخرت کے اندر ہم سے بات کچھ نہ ہو. فوراً توجہ دلائی. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا ایک صحابی تھے, وہ اپنے گھر کی کچھ مرمت کر رہے تھے. گھر بھی کوئی بہت پکا قسم کا گھر نہیں تھا, خود کا لفظ آتا ہے حدیث میں, جو عام طور سے جو چھپر وغیرہ سے گھر بناتے ہیں اس طرح کا گھر تھا, اس میں کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہوگی تو اس میں اس کو وہ ٹھیک کر رہے تھے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا انہا نعالی جو خود کر لنا, یا رسول اللہ ہم اپنے گھر کی کچھ مرمت کر رہے ہیں. مرمت سے ضرور کر. تو فوراً جواب میں فرمایا کہ الامر اعجل من ذلك, فوراً توجہ دلائی کہ ٹھیک ہے مرمت کر رہے ہو کرتے رہو, لیکن معاملہ تو اس سے زیادہ جلدی کا ہے. یعنی کچھ کو چاہیے کس وقت موت آ جائے, کس وقت آخرت شروع ہو جائے, तो ऐसा ना हो कि तुम अपने घर के बनाने में और उसके मरम्मत करने में उसके जेब जीनत में इतने मशगूल हो जाओ कि कहीं आखिरत को ना बुला कर। फौरन याद दिलाया कि ऐसा ना करना, यानी मना नहीं किया मरम्मत करने से, तो इसके ऊपर नकीर भी नहीं फरमाई, तो उसको नाजायज भी करार नहीं दिया, लेकिन मतलब ये था कि ऐसा ना हो कि इसमें मशगूल होकर तुम आखिरत की जिंदगी को भूल जाओ, इस बात को फरामोश कर दो कि मौत किस वक्त भी आ सकती है। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम आखिरत को आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, इस तरह आखिरत के मनाजिर हमारे सामने आते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर। नतीजा ये था कि हर वक्त हर आंख ये ख्याल लगा हुआ है कि एक दिन मुझे मरना है, आखिरत में जाना है, मेरी असल मंजिल वो है, और ये दुनिया जो है ये तो आरजी कयामगाह है, असल मंजिल हमारी आखिरत है। हर वक्त सहाबे किराम के दिलो दिमाग पर ये बात आपने बिठा दी थी। चुनांचे उनके हर अमल में ये नजर आता है कि आप ये देखो कि एक साहबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा एक जिहाद के मिशन पर, तो वहां जब जिहाद के मिशन पर पहुंचे तो एक तीर आकर लगा सीने में, तीर आकर लगा सीने में और सीने से खून का फव्वारा उबला, खून का फव्वारा सीने से उबलता हुआ देखकर देखकर बेसाख्ता जो कलिमा जबान पर आया वे जो फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया। अब ये आदमी उस वक्त का दर्द का जहां का इजहार करता है, न तकलीफ का इजहार करता है, न कुछ चीख मुंह से निकलती है, मुंह से निकलता है तो ये खुशी का कलिमा के रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया। तो ये क्या बात है कि क्योंकि हर वक्त दिलो दिमाग पर आखिरत का तसव्वुर छाया हुआ है कि किसी तरह आखिरत मेरी बच जाए, आखिरत मेरे दोस्त हो जाए। बस मैं उहद के मौके पर साहबी जा रहे हैं, दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है, दुश्मन हमला आवर है और अपना घेरा तंग कर रहा है, मौत आंखों के सामने नजर आ रही है। साहबी के जबान पर जो जुमला आता है वो ये कि मुझे इस उहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये तसव्वुर हर आन हर लहजा हर लम्हा दिल में बैठा हुआ है कि हमारी असल मंजिल जन्नत है और ये दुनिया की जो जेब जीनत है इसकी तो कोई हकीकत नहीं। अल्लाह, एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात से आपको कुछ रंजिश पैदा हुई और उस रंजिश के नतीजे में आपने ये कसम खाई कि मैं एक महीने तक अपने अज़वाज के पास नहीं जाऊँ। रंजिश के कुछ असबाब थे, वो उसकी तफसीलात में खुद जाने का मौका नहीं है, लेकिन ये कसम खा ली कि मैं अपने अजवाज के बाद एक महीने तक नहीं जाऊंगा और उसके बाद आप अपने घर के बाला खाना था ऊपर, वहां जाकर आप तकलीफ होंगे, एक महीना वहां। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से और मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर रहते थे, हवाली के इलाके में, और वहाँ वो कहते हैं कि मैंने एक मेरे साथी थे अंसारी साहबी जिनको जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मुआखात कायम कर रखी थी, यानी भाईचारा बना दिया था, तो वो मैं उनके साथ रहता था, वो मेरे पड़ोसी थे। तो उनसे मैंने ये तय कर रखा था कि रोजाना एक दिन आप जाया करो मस्जिद नबवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर, एक दिन मैं जाया करूँगा और आप जो बातें हुजूर की सुनो आकर मुझे बता दिया करो, जो वाकयात देखो मुझे बता दिया करो, मैं जो देखूंगा आपको बता दिया करूंगा। इस तरह हम रोज एक दिन वो जाते एक दिन मैं जाता। तो एक दिन वो मेरे साथी आए और आकर उन्होंने मेरे घर का दरवाजा बहुत जोर से पीटा और आवाज दी कि भाई जल्दी निकलो। मैं बाहर निकल के आया, मैंने कहा कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो उस जमाने में अंदेशा हो रहा था दुश्मन के हमलावर होने का। तो उसने कहा क्या दुश्मन चढ़ाया? उन्होंने कहा जी दुश्मन से चढ़ाने से तो ज्यादा सख्त बात हो गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजवाज से किनारे पे सिर प्यार कर लिया है और वापस से मिल बैठे। हर फारूक आजम परेशान होकर सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊपर बालाखाने में हाजिर। खैर कुछ बातें हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने जरा आपका बात या रसूल आपका कुछ दिल बहलाओ और दिल बहलाने की बातें करो। हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया क्या करो? तो कहने लगे कि हम जब मक्का मुकर्रमा में रहते थे तो हमारी जो औरतें थी, हम लोग अपनी औरतों पर गालिब रहते थे, यानी हम जो है वो गालिब होते थे, औरतें मगलूब होती थी। औरतों पर हम हमारा ज्यादा काबू था और होल्ड था। जब हम मदीना मुनव्वरा आए तो यहाँ आकर देखा तो यहाँ की औरतें जो है वो पर्दों पर गालिब हैं, औरतें जो है वो पर्दों के ऊपर छा जाती हैं और उनकी अपनी बात मनवा लेती हैं और मर्द जब जाते हैं। तो उसके नतीजे में जो हमारी खवातीन वहाँ से आई हैं मक्का मुकर्रमा से, वो भी अंसार वाले ये मदीना मुनव्वरा की खवातीन का रंग अपना रही हैं, उसकी वजह से बाज़ोकात मसला पैदा हो जाता है। तो हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, आप मुस्कुराए उसकी इस बात के ऊपर और फिर बताया कि मैंने अपनी बेटी हफ्सा जो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी उम्मुल मोमिनीन, उनको भी समझाया था कि आप इस तरह मत किया करो, यहाँ की औरतों के तौर तरीके से प्यार न करो। खैर ये होते होते हज़रत फारूक आज़म कहते हैं कि मैंने जो जब जिस कमरे में आप तशरीफ फरमाते जब उसके ऊपर चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो कोई कमरे में ऐसी चीज नजर न आई कि जिस पर आंखें ठहर सकें। आप एक चटाई पर, बांस की चटाई लेटे हुए थे, बांस जो होते ना जिससे चारपाई बुनी जाती है, चटाई पर लेटे हुए थे और नीम दराज थे और बांस के निशानात आपके जिस्म मुबारक पर नजर आ रहे हैं, यानी बांध में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में कोई बीच में कोई गद्दा कोई बिस्तर हाइल नहीं था, बांध के ऊपर इस तरह लेते। और चारों तरफ मैंने निगाह दौड़ाई तो कोई चीज थी नहीं सिवाय चंद चमड़े जानवरों के चमड़े दो चार पड़े हुए थे जिनको दबाकर देकर रखा हुआ था, दो चार चमड़े पड़े हुए थे बस और कुछ नहीं। तो मुझे ख्याल आया, फारूक आजम फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि कैसर और किसरा रूम और ईरान के बादशाह कैसे कैसी शान और शौकत के साथ रह रहे हैं, कैसे साथ कैसे ऐसे आराम के वसाइल उनको मयसर हैं। अब ये दोनों जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस हालत में ये घर में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती जिस पर आंख फेर सके। तो मैंने सरकार जो आलम सल्लल्लाहु से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं आपको देखकर देखता हूँ कैसा और किसरा जो है वो कैसे कैसी नेमतों में है और आप इस सादगी के साथ और इस तरह आप यहाँ तशरीफ फरमा है तो आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को भी वसअत अता फरमा दे, इतनी वसअत अता फरमा दे कि سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی ایسا آرام کے وسائل میسر آ جائے، ایسے دعا فرما دیں۔ تو یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنی، سنتے ہی فرمایا کہ اب اپنی حالا انت ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے، کیا تم اس خیال میں ہو، اس خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ قیصر و کسرا کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو عیش و آرام ہے وہ دنیا میں جلدی دے دیا ہے، جلدی دنیا میں دے دیا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لہذا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بہار ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی رکھی ہے، وہاں کا عیش و آرام رکھا ہے، لہذا اگر یہاں کچھ عیش و آرام میسر نہ آئے تو اس کے اوپر رنج افسوس کی کیا بات ہے؟ اس موقع پر پھر یاد دلایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فکر پہ مت رہو، جیسے قرآن کریم فرمایا لائے وہ رنگ کا تکلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافر لوگ دنیا کے اندر جو عیش و آرام اڑا رہے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تھوڑا سا مزہ اڑا رہے ہیں یہاں دنیا میں، وہ ماں باپ جہنم، آخر ان کا ٹھکانا جہنم ہے، وہ بیس الجہاد، اور بدترین ٹھکانا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد دلاتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اس لیے دلاتے ہیں تاکہ یہ تصور آخرت کا اور اس کی فکر، اس کا دھیان مومنوں کے رگ ریشے میں سما جائے اور ان کی دوڑ دھوپ اور ان کی بھاگ دوڑ کا جو اصل محور ہے وہ آخرت کی بہتری بنے۔ قرآن بار بار یاد دلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد دلا رہے ہیں، اس لیے یاد دلا رہے ہیں تاکہ یہ تصور انسان کے رگ ریشے میں سما جائے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں چونکہ یہ آخرت کا تصور سمایا ہوا تھا ہر وقت، تو اول تو ان کو گناہوں سے روکتا تھا، اور دوسرے اگر کبھی گناہ ہو جاتا تو فوراً اس کی طرف، اس کے لیے توبہ، استغفار، اس کی تلافی کی فکر سوار ہو جاتی تھی کہ کسی طرح اس گناہ کے نتائج سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور حقیقت میں یہ آخرت کا عقیدہ ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے، جرائم سے، ظلم سے، نا انصافی سے بچاتا ہے۔ اگر ٹھیک ٹھیک دل میں بیٹھ جائے تو پھر انسان سے یہ گناہ اور جرائم اور ناانصافیاں سرزد نہیں ہوتی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی کہ تم جنت میں ہو، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں حضرت سعید ابن زید۔ ایک مرتبہ یہ کسی نے ان کے اوپر دعویٰ کر دیا، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر دیا، میری زمین پر قبضہ کر دیا۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں، ان پر دعویٰ ٹھوک دیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر دیا۔ تو سنتے ہی جو بات فرمائی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرمائی کہ خدا کی بندی میرے اوپر یہ تہمت لگاتی ہو کہ میں نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی زمین کی ایک بالشت بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, یعنی زمین میں دسایا جائے گا, سات زمینوں کے اندر دسا دیا جائے گا اس کو, سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو فرماتے ہیں جس شخص نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہو کہ ایک بارش زمین کا ٹکڑا دوسرے کا اپنے قبضے میں لانے کی اتنی بڑی سزا ہے, وہ کیسے ارتکاب کر سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو رگ رگ میں یہ بات سمودی ہے کہ اصل چیز آخرت کی زندگی ہے, اور وہاں پر دنیا کا میں کسی کے ساتھ کسی کا ظلم کسی پر ظلم کر کے اگر انسان تھوڑا سا مذاق اڑا لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آخرت میں اس کا نتیجہ یہ بننے والا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ہر قدم پر آخرت کس طرح نظر آ رہی ہے کہ میرے اس عمل سے آخرت میں میرا کیا انجام ہونے والا ہے, سزا کے اعتبار سے بھی جزا کے اعتبار سے. اس ساری تفصیل کو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ذرا سا ہم اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ آیا آخرت پر بے شک الحمدللہ ایمان تو لے آئے, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, کرم ہے, آخرت پر ایمان تو لے آئے, لیکن کیا یہ ایمان اس طرح ہماری زندگیوں میں رچا بسا ہوا ہے کہ اس کا خیال رہتا ہو, اس کی فکر رہتی ہو, اور اپنے کاروبار میں اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں یہ سوچتے ہو کہ آخرت میں ہمارا کیا بننے والا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں نہ جانے کتنے حالات کے سابقہ پیش آتا ہے, لیکن موت کا دھیان کہ موت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے, اس کا دھیان شاد و نادر کبھی آتا ہو, ورنہ دن رات ہم دنیا سمیٹنے میں بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ عجیب قصہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ موت آئے گی, یعنی انکار کرنے والوں نے اللہ جل جلالہ کے وجود تک کا انکار کر دیا, اللہ کے وجود کو معاذ اللہ نہیں مانتے, لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ موت آئے گی. کوئی ہے اس کائنات میں جو یہ کہے کہ موت نہیں آئے گی؟ ہر انسان مسلمان ہو کافر ہو, نیک ہو فاسق ہو فاجر ہو, کیسا بھی ہو, یہ سب مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے گی, کل آ جائے گی, پرسوں آ جائے گی, مہینے بعد آئے گی, سال بھر آئے گی, دس سال گزریں گے, کچھ پتہ نہیں. سائنس ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن آج تک کوئی ایسا طریقہ ایسا پیمانہ ایسا آلہ وجود میں نہیں لا سکی جو کسی شخص کے بارے میں بتا دے کہ یہ کتنے دن زندہ رہے, کچھ پتا نہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے آدمی چل بسے گا یا اس کو کچھ مہلت ملی ہوئی ہے, سخت ترین بیماری میں ہے انسان, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اس کے علاج کا ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بھلا چنگا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بالکل صحت مند ہو جاتا ہے, اور آدمی بالکل بھلا چنگا صحت مند بیٹھا ہوا ہے اور چند لمحوں کے اندر اللہ بچائے دل کا دورہ پڑا اور ختم ہو جاتا. تو کسی کو پتا نہیں کہ کب آ جائے گا, لیکن اتنی ہی عجیب بات یہ ہے کہ اتنی یقینی چیز اور اتنی غیر یقینی چیز جس کی مدت غیر یقینی ہے اس سے اٹھنے میں غفلت زیادہ ہے. دیکھیے جنازے کی نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کی اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھی, اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی دی, قبر میں اتارا, سب کچھ منظر دیکھا, اور ایسے ایسے لوگوں کے مناظر دیکھے جن کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ جلدی چلے جائیں گے, لیکن جب مٹی دے کے آ گئے, قبر میں رکھ کے آ گئے, اور یہ دھیان نہ آیا کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کے ساتھ ہو گیا یہ واقعہ, اور وقت وہ کر کے قبرستان میں رکھ کے پھر کہکہ لگاتے ہوئے اپنے کام کرنے میں مشغول ہو گئے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبر امی الا تزوروها فانها تذکر الاخرہ. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے, قبروں کو قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا لوگوں کو, کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس میں شرک وغیرہ توحید کے عقائد اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے, تو اس واسطے شروع میں آپ نے منع فرما دیا تھا کہ بھائی قبروں میں جایا کرو. بعد میں پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں اب جایا کرو قبروں پر جایا کرو, قبرستان جایا کرو. کیوں جایا کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, اس لیے کہ یہ قبروں پر قبریں جو ہیں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں. وہاں جا کر ذرا تھوڑا سا دل دماغ کو کھول کر قبرستان جاؤ, تصور کرو یہ صاحب جو ہمارے پاس جن کی قبر پر جا رہے ہیں یہ ہمارے بھائی بن تھے, ہمارے عزیز تھے, ہمارے دوست تھے, اور ایک دن ہماری طرح زمین پر زندہ تھے, لیکن آج قبر میں جا چکے, ان کی کا انتقال ہو گیا, ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے ہوں گے, مرنے کے بعد قبر میں رکھا گیا ہوگا, فرشتے ان کے پاس آئے, ان سے سوالات جوابات ہوئے, اور اس کے بعد پھر اللہ ہی جانے کہ ان کو کہاں لے جایا گیا, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے. تو اس غرض سے جاؤ قبرستان, تو میں کہا تذکر الاخرہ, یہ آخرت کو یاد کر. لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے یہ سب کام کرتے ہیں, جنازے بھی پڑھتے ہیں, تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں, کفن بھی باندھتے ہیں, لیکن اپنی موت کا خیال, موت کے بعد پیش آنے والے حالات کا خیال شاد و نادر ہی کسی کو. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ اکثروا ذکر حاضم اللذات, اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو ساری لذتوں کو فنا کر دے, یعنی موت. موت ایک ایسی چیز ہے جو ساری لذتوں کو ختم کر دے, دنیا کے اندر جتنی لذتیں انسان کھانے کی پینے کی اور ایسے آرام کی جتنی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری موت پر ختم ہونے والی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ ایک وقت مجھ پر ایسا آنے والا ہے, اور فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرو. کیا مانا؟ موت آنے سے پہلے تصور کرو کہ تمہارے اوپر موت آنے والی ہے, تو اس وقت کیا حالات ہوں گے, کیا سوالات ہوں گے, کیا جواب دو گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہاں قبل ان تحاسب, اور اپنا حساب لو, اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں آپ تمہارا محاسبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جائے. یہ سب تلقین ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, موت کو یاد رکھیں. مگر آج اصل میں ماتا پرستی کی دوڑ نے ہم لوگوں کو آخرت سے غافل اور آخرت سے دور کر دیا ہے. ماتا پرستی کی دوڑ ہے, سامنے عالیشان مکانات نظر آ رہے ہیں, گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, ایسا آرام کے اسباب نظر آ رہے ہیں, اس میں اتنے منہمک ہوئے, اتنے منہمک ہوئے کہ بھول گئے کہ ایسے سب کچھ چھوڑ دیں.
छोड़ते चले जाएंगे, इस तरह छोड़ते चले जाएंगे कि फिर बाद में पता लगेगा कि ये चीज तो कुछ भी नहीं थी। हजरत वाक्य लिखा है एक हारून रशीद के जमाने में एक सूफी मनीष किस्म के बुजुर्ग थे, मजजूब थे, बुजुर्ग थे, बहलूल, बहलूल मजजूब कहा जाता है, ऐसे ही मजजूब से आदमी थे और हारून रशीद की महफिल में बगैर किसी रोक टोक के पहुंचाया करते थे। हारून रशीद भी उनसे लुत्फ लिया करते, लेकिन बाद औकात बातें बड़ी तानाई की करते थे। तो एक दिन बहलूल बैठे हुए थे हारून रशीद के पास, तो हारून रशीद ने उनको छेड़ा मजाक के तौर और कहा कि बहलूल तो देखो मैं तुम्हें ये छड़ी देता हूँ, छड़ी ये छड़ी देता हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें दुनिया में अपने से ज्यादा कोई बेवकूफ आदमी मिले तो उसको मेरी तरफ से हदिया दे। अपने से ज्यादा अगर कोई बेवकूफ आदमी मिले तो उसको मेरी तरफ से हदिया दे देना। ये छड़ी वो एक तरह से मजाक किया उनके साथ कि तुम बेवकूफ आदमी हो और अगर अपने से ज्यादा कोई मिले तो दे दे। इन्होंने रख ली लेके छड़ी और बात आई गई हो गई, मुद्दत गुजर गई। हर उसी के साथ भूल गए होंगे कि मैंने कभी कोई छड़ी दी थी, एक वक्त ख्याल आया दे गए चले गए। मुद्दत गुजरने के बाद बहलूल को इत्तला मिली कि हारून रशीद बीमार हो और बिस्तर, तो बहलूल हयादत के लिए पहुंचे, हाथ में छड़ी भी थी, पहुंचे और जाकर पूछा कि बहलूल कैसे विदा जा। तो हारून रशीद ने कहा भाई विदा की क्या पूछते हो, बस अब तो सफर दरपेश है। बहलूल कहां का सफर, कि भाई आखिरत का सफर दरपेश है। तो अमीरुल मोमिनीन आपने इस सफर के लिए कितने लश्कर भेजे हैं जो आपके सफर का इंतजाम करें और सफर के अंदर आराम और राहत का इंतजाम करें। तो हारून रशीद ने कहा कि बंदे खुदा ये आखिरत का सफर है, इसमें कोई लाओ लश्कर साथ नहीं जाता और कोई असबाब साथ नहीं जाया करते, ये तो आदमी तन्हा ही जाता है। तो कहा कि अच्छा पहले से किसी आदमी को नहीं भेजा आपने कि जाकर आपके मंजिल का, आपके सफर का, आपके ठहराने का एक कामत का इंतजाम करता, कोई बॉडी गार्ड आपके साथ होता। अरे बंदे खुदा तुम भी बेवकूफी की बातें करते हो, ये दुनिया के सफर में हुआ करता था, आखिरत के सफर में ये कुछ नहीं होता। अच्छा हमें तो देखा आप जिंदगी के अंदर अगर एक हफ्ता, हाँ ये भी पूछा कि ये बताइए सफर से वापसी कब होगी। तो उसने कहा भाई इस सफर से कोई वापसी नहीं होती, वह जो जाता है वो वापस नहीं आता। काफी अजीब किस्सा है, मैं दुनिया में देखता था कि आपको अगर एक हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का सफर होता था तो महीनों पहले से उसके इंतजाम होते थे, छोलदारियां जाया करती थी, बॉडीगार्ड साथ हुआ करते थे, और आप ऐसे सफर पे जा रहे हैं जहां से वापसी नहीं और कोई इंतजाम नहीं, कोई चीज नहीं भेजा की। तो भाई अमीरुल मोमिनीन एक बहुत मुद्दत से मेरे पास अमानत पड़ी हुई है, आपने मुझे एक छड़ी दी थी कि अपने से ज्यादा बेवकूफ कोई मिले तो उसको दे देना, तो वो छड़ी मेरे पास अभी तक अमानत पड़ी हुई है क्योंकि अब तक मुझे अपने से ज्यादा बेवकूफ कोई और आदमी मिला नहीं था, लेकिन आज मिल गया, आप मुझसे ज्यादा बेवकूफ है, ये छड़ी खुद ही ले लीजिए। हारून रशीद ये सुनकर रो पड़े और कहा कि बहलूल हम सारी जिंदगी तुम्हें मजजूब और दीवाना समझा किए, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा दाना तुम हो, तो तुमने मुझे इस हकीकत को याद दिलाया। तो बात तो दरहकीकत यही है कि हम और आप दिन रात लगे हुए हैं دنیا کے ایسو آرام کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی زندگی سے تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. قرآن کریم فرماتا ہے, شکایت فرماتا ہے, بندوں سے شکایت کرنے لگا ہے, بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, تمہارا حال تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے بیٹھے ہو, حالانکہ آخرت خیر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے. یعنی دنیا کے اندر, دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں, کوئی بھی نعمت اور راحت مکمل نہیں ہے. ذرا نظر دوڑا کے دیکھو تو کوئی بھی راحت مکمل نہیں, کوئی لذت مکمل نہیں. فرض کرو کھانا کھا رہے ہو, لذیذ لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو بیمار ہو جائیں گے, پیٹ خراب ہو جائے, بدن بھی ہو جائے, یہ دھڑکا بھی لگا. تو وہ مکمل نعمت, مکمل لذت نہیں ہے جس کے ساتھ دھڑکا لگا ہوا. آخرت میں ایسا کوئی دھڑکا نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز آدمی کھا رہا ہے تو اس کو یہ دھڑکا نہیں ہے کہ کسی وقت یہ مجھے بیمار کر دے گا, وہ لذت کامل. اور فرمایا کہ یہاں کی کوئی چیز پائیدار بھی نہیں, پائیدار بھی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے لذت حاصل ہوئی اور پھر آدمی اکتا گیا. کھانے کو دیکھ لو, جب بھوک خوب لگی ہوئی ہو اور کھانا لذیذ سامنے موجود ہو, ایسے رغبت کے ساتھ, ایسے شوق کے ساتھ انسان کھانا شروع کرے گا جیسے بس یہ اس کی زندگی کا حاصل ہے. اور جب ذرا پیٹ بھرنے لگا, پیٹ بھر گیا تو وہی غذا جس کی طرف اتنا شوق تھا, جتنی اتنی رغبت تھی, اس سے کم سے نفرت معلوم ہو رہی. کیونکہ بھائی دو نوارے اور کھا لو, نہ بھائی نانا بنی ہے. تو وہ لذت جو ہے وہ ختم ہو, نہ پائیدار, ختم ہو جانے والی. اور آخرت کی لذت بہتر بھی ہے, زیادہ پائیدار بھی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. بل آخرت خیر مآبقا. لیکن قرآن کہتا ہے اس کے باوجود تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھولے بیٹھتے ہو. اور شکایت کی قرآن کریم میں کہ ہمارے بندوں میں ایسے بھی ہیں کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. کہ حیات دنیا جو ہے, دنیا کی زندگی, اس کا تو بڑا علم ہے, بڑے علوم حاصل کر رکھے ہیں, بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں اور اس کا بڑا تجربہ بھی ہے, لیکن آخرت سے غافل ہے, بھولے ہوئے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفصیل میں لکھا ہے کہ میں نے ایک یہودی کو یا کوئی غیر مسلم تھا اس کو دیکھا, وہ سنار تھا, سنار تھا. تو وہ اتنا ماہر تھا سونے کو پرکھنے میں کہ میں نے دیکھا اس نے کسی آدمی نے اس کا امتحان لیا اس طرح کہ 100 اشرفیاں سونے کی اس کے بیچ میں ایک اشرفی داخل کر دی, کھوٹی جو اصل سونے کی نہیں, بیچ میں داخل کر دی. اور وہ جو کھوٹی ایسی تھی کہ دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ جعلی ہے. عام طور سے لوگ کسوٹی پہ پرکھ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یہ جعلی ہے. لیکن اس نے کہا کہ تم یہ 100, اس نے بتایا کہ میں 100 میں کہیں بیچ میں ایک اشرفی کھوٹی ہے تم بتا دو گے؟ اس نے کہا تم یہ اشرفیاں اوپر سے گرانا شروع کرو ایک ایک کر کے, تو میں دیکھ کے بتاؤں گا. تو اس نے گرانی شروع کی, گرانی شروع کی, گرانی شروع کی, یہاں تک کہ جب وہ کھوٹی اشرفی آئی تو ابھی زمین پر نہیں کتنے پائی تھی, اس نے بیچ میں سے پکڑ کے بتا دیا کہ یہ کھوٹی اشرفی. کتنا ماہر, ظاہر ہے میرا حیات دنیا, حیات دنیا کا علم تو اتنا زبردست, لیکن فرمایا عن الآخرت ہم غافلون, آخرت کا سے غافل ہے. دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے, یعنی وہ ظاہر میرا حیات دنیا, چاند پر سیارے پھینکے جا رہے ہیں اور مریخ پر پھینکے جا رہے ہیں اور ایٹم بم بن رہے ہیں اور میزائل دریافت ہو رہے ہیں, سبھی کچھ ہے. لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ جس دن تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد تمہارا کیا حشر بنے گا, اس کی کوئی فکر نہیں. ہمارے آخرت کے مقابلے یہ حالت ہو رہی ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر. قرآن کریم فرماتا ہے یہ سورت جو اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا کہ تمہیں مال و دولت جمع کرنے کی دوڑ نے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لو, اس نے تم کو غافل کر دیا ہے. کہیں سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, یوم آخرت سے, اپنی موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے تم کو غافل کر دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک ایسی غفلت کے حالت میں تم جا کر قبروں تک پہنچ جاؤ گے. حتیٰ زرتم المقابر, اللہ قرآن کہتا ہے ہرگز یہ طریقہ مناسب نہیں. سوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہرگز یہ طریقہ ٹھیک نہیں, ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, اتنے تاکید کے الفاظ جو قرآن کہتے ہیں, قرآن کریم فرماتا ہے پتہ کیا لگ جائے گا کہ ان قریب تم جہنم کے شعلوں کو آنکھوں سے دیکھ لو گے. تربت الجحیم ثم لتربنها عین الیقین, اور آنکھوں سے دیکھ لو گے, یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ دنیا میں جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا. تو بھائیو, عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ آخرت کے عقیدے پر بفضل تعالیٰ ایمان تو ہے, ہر مومن کو ہے, لیکن اس کا استحضار, اس کا دھیان یہ مٹتا جا رہا ہے. اور ہم جو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو درحقیقت اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے بچائے. اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جس دوڑ میں گزر رہی ہے, جس فکر میں گزر رہی ہے, اس میں چاروں طرف مادہ کی مادہ پھیلا ہوا ہے. پیسہ, دولت, عیش, آرام, گھر, کاریں, یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ پر چھائی ہیں. تو تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا سا موت کو یاد کر لیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر آخرت کی زندگی کو یاد کر لیں, اس لیے یہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آخرت کے تصور کو داخل کرنے کے لیے کچھ کام کریں, کہ یہ غفلت جو مادہ پرستی نے پیدا کی. اور در حقیقت یہ ایک انسان کی فطرت یہ ہے, انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ اسی دنیا کے مادہ پرستانہ ماحول میں رہتا ہے تو غفلت اس کے اوپر تاری ہوتی ہے, غفلت تاری ہوتی رہتی ہے. دنیا کے اندر بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں پرکشش نظر آتی ہیں, دل ان کی طرف کھنچتا ہے, دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے, تو انسان اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے اور وہ دنیا کی طلب جو ہے وہ اس کے دل پر غفلت کے پردے ڈالتی رہتی ہے. تو کچھ تھوڑا وقت اگر اس کام کے لیے نکالا جائے کہ یہ غفلت دور ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور آخرت کی فکر, آخرت کا کی یاد اور آخرت کا دھیان یہ دل میں پیدا کیا جائے, تو اس کے نتیجے میں یہ غفلت جو مادہ پرستی سے پیدا ہوتا ہے, ماحول سے پیدا ہوتی ہے, وہ کم ہو جائے. ہمارے حضرت حجیب الامت مانا شبری صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی سوچا کرو, تصور کیا کہ میں آخر وقت میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بستر پر پڑا ہوا ہوں, موت قریب ہے, سارے عزیز رشتے دار آس پاس علاج معالجے کی فکر میں ہیں، لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا، اور اسی حالت میں ہوتے 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 مجھ پر موت آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ تو ہونا ہے نا، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہونا ہے۔ تو ذرا سا اس کا تصور کرو کہ موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے تو ذرا تصور کرو جب موت کے قریب انسان پہنچتا ہے۔ اب سب تو آدمی غفلت میں ہے، لیکن جب موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے تو اس وقت کچھ تھوڑی بہت ایک مومن کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میری زندگی کہاں گزار دی، اب تو بالکل آخری وقت آ گیا، اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں، اب کیا ہوگا۔ اس وقت جو فکر پیدا ہوتی ہے، اس وقت اندازہ کرو کہ اگر پتہ لگ جائے کہ بس اب موت آ جا ہی چاہتی ہے اور جو مہلت اللہ نے دی تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اس وقت اگر اعمال خراب ہوئے اور اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوئی تو کس قدر سخت حسرت اور پشیمانی ہوگی، اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو ذرا سا یہ تصور کرو، پھر ایک دم سے آ جاؤ کہ الحمدللہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی میں زندہ ہوں، صحت مند ہوں، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوتیں بہار رکھی ہیں، تو الحمدللہ ابھی میرے پاس وہ وقت نہیں آیا، چلو اب میں اس وقت کو ایسا استعمال کر لوں کہ آخرت کے لیے سارا بن۔ مجھے یاد آیا کہ ایک محدث ہے، حدیث کے راوی ہے، ان کے دل میں اچانک ایک خیال آیا، اللہ کے بندے بھی عجیب عجیب باتیں سوچتے ہیں، خیال ہی آیا کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں میرے زمانے میں، میں ان سے جا کر یہ پوچھوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آئندہ 24 گھنٹوں میں انتقال ہونے والا ہے، اگر آپ کو یہ پتا لگ جائے تو یہ بتائیے کہ وہ 24 گھنٹوں میں آپ کیا کریں۔ بزرگوں سے جا کے یہ پوچھو، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر پتہ لگ جائے کہ 24 گھنٹے میں انتقال ہونے والا ہے تو وہ ہر آدمی وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا جو زیادہ سے زیادہ ثواب کا موجب ہو۔ تو بزرگوں سے پوچھوں گا تو ہر بزرگ نئی بات بتائے گا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اس سے وہ اعمال معلوم ہوں گے جو انسان کو زیادہ سے زیادہ ثواب دینے والے ہوں۔ خیر یہی ہے، لوگوں سے پوچھا، کسی بزرگ نے کچھ بتایا، کسی بزرگ نے کچھ بتایا، کسی ایک محدث ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ تعالی، محدثین میں سے ہیں، حدیث کے روایت میں سے ہیں، بخاری مسلم کے روایت میں۔ تو ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا، حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے 24 گھنٹے آپ، تو آپ 24 گھنٹوں میں کیا کریں؟ تو اس کے جواب میں عبدالرحمن بن ابی نعم نے فرمایا کہ ارے بھائی کیا پوچھتے ہو مجھ سے، کیا کرو؟ نہیں حضرت بتائیے کیا، کہ بھائی اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ آنے 24 گھنٹوں میں میرا انتقال ہونے والا ہے تو میں سچی بات کہتا ہوں کہ جو اب کر رہا ہوں وہی اسے بھی کروں، جو اب کر رہا ہوں اس کو بھی وہی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ساری زندگی اس طرح گزاری ہے کہ ہر وقت یہ سوچا ہے کہ بس میرے پاس 24 گھنٹے، اس وجہ کچھ کرنا ہو کر دوں، ساری زندگی اس طرح گزاری ہے۔ لہذا اگر کوئی آنکھ میں آنکھ یہ کہہ دے کہ بس 24 گھنٹے آپ کے پاس، تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی میرے لیے، میں نے ساری زندگی یہی سوچا ہے اور یہی اسی سوچ کر زندگی گزاری ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے کہ ہر وقت ان کے سامنے یہ بات ہے کہ میں جانے والا ہوں، وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی کسی کے، جب نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی کو ڈھال لیا، कि मौत आंखों के सामने है और अब मैं, तो हजरत हमारे फरमाते हैं कि एक तरफ तो ये तसव्वुर करो कि जरा करो तसव्वुर कि आ रहा है वो वक्त, और जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त में मुझे जो हसरत होने वाली है कि मैंने अपनी जिंदगी सारी गुजार दी और अब तो बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, मोहलत खत्म हो रही है, तो हसरत होगी उस वक्त, कितनी तकलीफ होगी, कितना सदमा होगा, कितनी परेशानी होगी कि मैंने सारी जिंदगी जाया कर दी। अब जरा आ जाओ कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वक्त नहीं आया, अभी मैं जिंदा हूं, सेहतमंद हूं, हाथ पांव चल रहे हैं, काम कर सकता हूं, तो अब इस वक्त को गनीमत समझकर इसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक लगा लूं, ये करो। और फिर फरमाया ये तसव्वुर करो कि मौत आ ही गई, आनी तो है, तसव्वुर करो कि आ ही गई और मेरे घर पर क्या आलम गुजरा, घर वालों को पर क्या था सदमा टूटा, किस तरह उन्होंने मेरी तजीद और तकबीर की, किस तरह उन्होंने मुझे जनाजे की शक्ल में ले गए, किस तरह मेरी जनवाजे जनाजा पड़ी गई, किस तरह मुझे कब्र में ले जाया गया, कब्र में लेटा दिया गया और ऊपर से उसको बंद कर दिया गया, जो आने वाले थे वो वापस चले गए और उसके बाद मैं तनहा रह गया, कब्र की तारीखियों में तनहा रह गया। वहां मेरे पास फरिश्ते आते हैं और सवालात करते हैं और उन सवालात का मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, और फिर यहाँ तक के आखिरत का मंजर है, महशर का मैदान है, उसके अंदर हम पहुंचे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अदल की इंसाफ की तराजुएं लगी हुई है, आमाल नामे दिए जा रहे हैं, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में, और फैसला हो रहा है कि किसकी नेकियां भारी हैं, किसकी बुराइयां बदियां भारी हैं। ये तसव्वुर क्या करो कभी कभी, और इस तसव्वुर के नतीजे में इसी को कहते हैं मुराकबा, मौत, मौत का मुराकबा। हजरत हमारे मंजूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक नज़्म है मुराकबा मौत, कर ले जो करना है आखिर मौत है उसका ठीक कबंद है, किस तरह, तो उसका जरा तसव्वुर करो, ख्याल करो, कभी कभी उसको अपने दिल में बिठाया करो। तो ये तसव्वुर, ये मुराकबा रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह आखिरत के तसव्वुर को दिल में जमाएगा, और जमाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इंशाल्लाह हमारी जाहिरी और बातिनी जिंदगी को दुरुस्त बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी मौत को, अपनी आखिरत को पेश नजर रखें और आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने की कोशिश करें। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحسن، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. يا ارحم الراحمين ابن فضل وكرم ابن احمد ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین احباب کو ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے یا رحم الرحمین بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکائد سے حفاظت فرما، یا رحم الرحمین اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمیں اپنے دین کے اوپر ٹھیک ٹھیک عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما، جو اللہ بے روزگار ہیں ان کو جائز حلال روزگار واسع عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، یا اللہ اور جو کسی مشکل میں گرفتار ہے اپنی رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے زبانی یا تحریری طور پر اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جو ان کی دلی مرادیں ہیں وہ پوری فرما دے، یا اللہ جن جن لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ ان سب کی حاجتوں سے آپ پوری طرح باخبر ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی مرادوں کو پورا فرما دے، اللہم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.